الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض. گزشتہ آیت میں آخر میں یہ حکم آیا تھا کہ گواہی کو مت چھپاؤ اگر تم کسی واقعے کے گواہ ہو اور صاحب معاملہ آپ سے مطالبہ کرے کہ میرے حق میں گواہی دے دو اور تمہیں کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو گواہی دے دو, گواہی چھپاؤ مت. جو گواہی چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہے. من یکتمھا فإنه آثم قلبه. اب اس آیت میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے اندر حق تعالی دل کے کون سے گناہ, کون سے عمل, دل کے عمل کون سے قابل مواخذہ گرفت اور سزا کے ہیں اور کون سے عمل قابل مواخذہ گرفت کے نہیں ہیں ان کو بیان فرماتے ہیں. آسان لفظوں میں یہ کہ ہم جتنے کام کرتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق, یا جتنے اعمال ہم جانتے ہیں عمل اور حکم کی حیثیت سے, زیادہ تر ان کا تعلق اعضاء, اعضائے ظاہری سے ہے, جسم سے ہے. نماز پڑھ رہے ہیں مخصوص حیات بنا کے, وضو کر رہے ہیں تو ظاہر بدن کا, روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانے پینے سے رک رہے ہیں, حج کر رہے ہیں تو چلت پھرت اس کے اندر احرام ہے, چلت پھرت ہے وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. قربانی ہے تو جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں, جہاد ہے تو جہاد کے اندر ظاہری اعتبار سے چیزیں ہیں. تو جتنے احکام ہم جانتے ہیں, حلال خوری ہے, حلال کھانا پینا, یہ سارا اس کا تعلق ظاہر سے ہے. اب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ظاہری اعمال کا حساب میں لوں گا ایسے ہی دل کے عمل کا بھی حساب ہوگا, دل کے عمل کا بھی حساب ہوگا. دل کے عمل میں اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں, جیسے ظاہر کے عمل میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جیسے دل کا اچھا عمل ایمان, دل کا برا عمل شرک, دل کا اچھا عمل سنت کو حق اور اتباع کے قابل سمجھنا, دل کا برا عمل بدعت کو سنت سمجھ کے انجام دینا, بدعت کو سنت سمجھ لینا, یہ جو سمجھ لینا ہے یہ عمل دل کا ہوا. اب اس کو کریں گے ظاہری اعتبار سے انجام دیں گے, فاتحہ دیں گے بدعتی طریقے سے تو فاتحہ تو ظاہری ہو گئی, لیکن دل میں جو سوچ کے بیٹھے ہوئے وہ دل کا عمل ہے. تو ایمان اور شرک دل کا عمل ہے, سنت سمجھنا بدعت سمجھنا دل کا عمل ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دل کا عمل ہے, کسی اور کے بارے میں اس کی خوبیوں کو, اچھائیوں کو, اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی نعمتوں کو, کاش کہ یہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے, حسد جس کو بولیں گے, حسد دل کا عمل ہے. میرے پاس زیادہ سے زیادہ دنیا جمع ہو جائے, حلال ہو تب بھی, حرام ہو تب بھی, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو دنیا کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش, حرص ہے, دل کا عمل ہے. حق سامنے آ جانے کے باوجود میں اگر حق کو مانوں گا تو میری شان گھٹ جائیں گی, حق پہ عمل نہیں کر رہے یہ سوچتے ہوئے کہیں میری شان نہ گھٹ جائے, یہ سوچ یہ دل کا عمل ہے, تکبر ہے, اللہ کے آگے استکبار ہے. کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو ایک تو ہے اسے تکلیف ہونا اور ایک ہے اس سے انتقام کا جذبہ پالنا کہ موقع ملا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. کینہ, کینہ دل کا عمل ہے. دنیا کی محبت, دنیا کی چیزوں کی محبت کہ آخرت ہاتھ سے جاری پرواہ نہیں ہے لیکن دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ دل کا عمل ہے, محبت دل میں. تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. ہم لوگوں کو بہت توجہ کی ضرورت ہے, کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی. نماز ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن نماز جیسا حکم ہے خشوع کے ساتھ پڑھنے کا بھی حکم ہے. ہم نماز سیکھ لیتے ہیں مدرسے میں جا کے, مول صاحب سے پوچھ لے کے, مولانا صاحب سے مسئلے معلوم کر لے کے, اگر دو رکعت چھوٹ گئے تو کیا ہوا, کیا کیسا کرنا, رکوع میں تسبیح بھول گئے تو کیا کرنا, رکوع سجدے کی تسبیح بدل گئی تو کیا کرنا, یہ سب معلوم ہے. لیکن زندگی میں کبھی ہم سوچیں, اپنے آپ سے پوچھیں, کبھی پوچھیں کسی مول صاحب سے جا کے, کسی مولانا صاحب سے جا کے, کسی شیخ صاحب سے جا کے, کہ مطلب سب کی بات نہیں ہو رہی, اللہ ماشاء اللہ اس حلقے میں کافی وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین میں بھی اور مرد حضرات میں بھی, جو اللہ کے فضل سے تربیت یافتہ ہیں, بڑوں کی صحبت پائے ہوئے, بڑوں کے علوم حاصل کیے ہوئے ہیں. لیکن عام طور سے امت مسلمہ کا کیا حال ہے, جو دین پہ چلنے والے ہیں ان کا وہ حال یہ ہے کہ نماز تو سیکھ لیں گے, خشوع فکر بھی نہیں ہوتی کہ یہ سیکھنے والی چیز ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے, قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہیں, الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دو عمل, ایک نماز دوسرے خشوع. نماز ظاہری عمل, خشوع باطنی عمل, دل کا عمل. تو ایک پہ ہماری محنت ہے, فکر ہے, توجہ ہے, دوسرے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. جیسے اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھے, کوئی قرآن تو پڑھ رہا لیکن تجوید سے نہیں پڑھ رہا, کوئی قرآن تو پڑھ رہا لیکن تجوید سے نہیں پڑھ رہا, صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا, کوئی نماز تو پڑھ رہا خشوع سے نہیں پڑھ رہا, کوئی زکوٰۃ تو دے رہا نیت کو جیسا حسن ہونا چاہیے, نیت میں استحکام ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کا جو معیار ہونا چاہیے وہ اس کے اندر نہیں رہ رہا. بہت سے نیک کام کر رہے ہیں لیکن ان کے اندرون میں عمل میں جان پیدا کرنے کے واسطے جو خلوص چاہیے, اخلاص کی محنت چاہیے, ندارت وہ نہیں ہے, مطلب اس کی طرف عام طور سے توجہ بہت کم ہے. پھر یہ جو آدمی شراب نہیں پیتا کیوں, گناہ ہے, زنا نہیں کرتا کیوں, گناہ ہے, سود نہیں کھاتا انٹرسٹ سے بچتا کیوں, گناہ ہے, غیر ذبیحہ نہیں کھاتا کیوں, گناہ ہے, نامحرموں کو نہیں دیکھتا کیوں, گناہ ہے, میوزک نہیں سنتا کیوں, گناہ ہے, تکبر میرے اندر کہیں پیدا تو نہیں ہو رہا, کہیں میں حرص کا مریض تو نہیں ہوں, کہیں میرے اندر کینے کی بیماری تو نہیں پائی جا رہی, کہیں میرے اندر دنیا کی محبت تو سرایت نہیں کر گئی. اس کے بارے میں کبھی ہم بیٹھ کے نہ سوچتے, نہ عام طور سے اس کی توفیق کم ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم موضوع ہے, بہت اہم موضوع ہے. آپ تو غور کریں حق تعالیٰ کیا فرما رہے, دل کے عمل کا حساب ہوگا, دل کے عمل کا حساب ہوگا. دنیا کی سرکاروں میں, عدالتوں میں, قانونوں میں جرم کریں گے, کرائم کریں گے تو پکڑ ہوگی, کرائم کے لیے اٹیمپٹ کریں گے تو پکڑ ہوگی, لیکن انٹینشن پہ کبھی کسی کے پاس کوئی مواخذہ نہیں ہے کسی قانون میں. دنیا کی جب سے دنیا بنی تب سے, جب تک رہے گی دنیا تب تک, نیت پہ اور دل کے عمل پہ گرفت پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ سرکار بڑی سرکار ہے, یہ عدالت بڑی عدالت ہے, یہ حاکم احکم الحاکمین ہے اور یہ سب کا مالک ہے, تو اس کو زیبا ہے, اس کو سزاوار ہے, اس کے شایان شان ہے کہ وہ دل کا بھی حساب لے. اس نے دل بنایا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں بنایا تو لوں گا بھی حساب. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تمہید یعنی بات جو حکم آگے اصل ہے اس سے پہلے ذہن میں رکھو کہ کس کی طرف سے بات آ رہی ہے, یہ آسمان و زمین کے مالک کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اب اصل بات, اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے دل میں ہے, او تُخْفُوهُ, یا تم ظاہر نہیں کر کے چھپا کے بیٹھو گے دل میں, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اللہ اس کا حساب لیں گے تم سے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جس کو چاہیں گے وہ بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے وہ سزا دیں گے. اللہ علی کل شیء قدیر, معاف کرنا, عذاب دینا, یہ دونوں ان کی قدرت کا مر ہیں, وہ ہر چیز پر ان کی قدرت ہے, جو چاہے جس کے ساتھ چاہے منظور ہوگا, جو منظور ہوگا وہ کریں گے. حدیث شریف میں اس مضمون کے حوالے سے, اس آیت کے حوالے سے کی تشریح یا تفسیر کے حوالے سے بعض واقعات ملتے ہیں کہ قیامت کے دن حق تعالی اعلان فرمائیں گے, آج دلوں کے بھید کا افشا ہوگا, آج دلوں کے راز ظاہر کیے جائیں گے, جو چیزیں اب تک پردے میں تھیں اب وہ پردے میں نہیں رہیں گی, جو عمل, جو نیتوں کا ریکارڈ فرشتوں تک نے محفوظ نہیں کیا آج ان کا بھی حساب ہوگا, آج ان کی بھی جزا سزا کا نظام ہوگا, اور وہ میں خود کروں گا, پھر جس کو چاہوں گا میں سزا دوں گا, جس کو چاہوں گا میں بخش دوں گا, یہ اعلان حق تعالیٰ فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر مومنین کو چاہے وہ سزا کے بغیر ہو یا سزا کے بعد ہو معافی کا اعلان ہوگا, اور جو کافر ہوں گے ان کے حق میں ہوگا کہ نہیں آج تمہاری کوئی بخشش نہیں ہے, سزا سے تو بچنا ہے ہی نہیں لیکن سزا سے کبھی معافی بھی نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے کافروں کے واسطے, مشرکوں کے واسطے. تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, یعنی مومنین, جس کو چاہیں اللہ بخش دیں گے. اب بخشنے کی دو صورتیں ہیں, یا تو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دیں, یا سزا دے کر ہی صحیح لیکن معاف کر دیں. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, یا جس کو چاہیں وہ عذاب دیں, یعنی کافرین کو, کہ ان کی کوئی معافی نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اس میں ایک جملہ آیا, ان تبدو ما فی انفسکم, تمہارے دل میں جو کچھ ہے تم اگر ظاہر کرو, او تخفو ہو, یا تم اس کو چھپاؤ, اللہ حساب لیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دل کے خیالات کا حساب ہے, دل میں آنے والے خیالات کا حساب ہے. اب خیالات کے اوپر کس کا کنٹرول ہے؟ کسی کا بھی نہیں, یعنی اختیار میں بھی نہیں ہے وہ. بعض چیزیں دل کے اندر آنے والی چیزیں اس پہ ہمارا کنٹرول ہے, اور بعض ہمارے کنٹرول سے باہر کے ہیں, سب جانتے ہیں. ظاہر آیت یہی بتاتی ہے کہ جس جو اختیار میں ہے وہ بھی, جو اختیار میں نہیں ہے وہ بھی, دونوں کا حساب ہوگا. چونکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کا جملہ آیا یہاں پہ, صحابہ کو پریشانی ہو گئی. واقعی اللہ سے پر ایمان رکھنے والے, سچی محبت کرنے والے, اور ہر حکم پر کے ماننے والے تھے, تو ان کو یہ ہوا کہ یہ حکم تو ایسا ہو گیا کہ اس سے کیسا بچیں گے, جو کنٹرول میں ہے چلو خود کو روک لیں گے, پابند کر لیں گے, صبر سے کام لیں گے, خود کو جما لیں گے, ہمت اور حوصلے سے کام لیں گے, لیکن جو قابو سے باہر کی چیز ہے اس کا کیا کریں؟ پریشان ہو گئے صحابہ, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا کہ رسول اللہ اس میں تو غیر اختیاری وساوس کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ وسوسوں کا بھی حساب ہوگا, ایسا کیسے ہوگا, مطلب پریشان ہے, اعتراض نہیں ہے ان کو, ہمارا اور صحابہ کا یعنی آج بات بعد والوں کا اور صحابہ کا جو مقابلہ ہے نا وہ یہی ہے, ہم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی فوری اعتراض ہو جاتا. ارے بھائی کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ پہ اعتراض کریں گے, اللہ کے رسول پہ اعتراض کریں گے, قرآن پہ اعتراض کریں گے, شریعت پہ اعتراض کریں گے. صحابہ گئے پوچھے کہ کیا کریں اس کا, کیسا کریں اس کا, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوری طور پہ توجہ فرما رہے ہیں, خبردار کہیں یہودیوں کے جیسا یہ نہیں بول دینا کہ سمعنا وعصینا, ارے بھائی بڑا مشکل ہے ہم سے نہیں ہوگا, خبردار کہیں یہ نہیں بولنا. تو تنبیہ ہو گئی, پھر اس کے بعد ہدایت تلقین ہوئی, سمعنا وعطانا بولو, سمعنا وعطانا, ہاں جو احکام آپ کے اترے ہیں ہم نے ان کو مان لیا اور جتنا ہم سے ہو سکا گا ضرور کوشش کریں گے, یہ بولو. اور پتہ ہے کہ کمزوری ہے کوتاہی ہے تو غلطی کر جائیں گے, اس کے آگے سکھایا گیا غفرانک, معافی مانگ لو, نہ نہیں بولنا ہے, نہ نہیں بولنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعنا وعطانا غفرانک ربنا, یہ جملہ بولو. صحابہ ہدایت ملی, اب پیچھے کہاں سے ہٹتے, ایک طرف وہ جو حکم ہے اس حکم کی سختی ڈراتی ہے کہ عمل کیسے ہوگا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ادب مانے ہے, نہ کیسے بولیں, لرستے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے یہ جملہ دہرا دیا گیا سمعنا وعطانا, ٹھیک ہے مان لیں گے, غفرانک, غلطی ہوگی ہم سے معاف کر دیجیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اس کو. اس وقت آمن الرسول والی آیتیں دو آیتیں اتری ہیں, جب صحابہ نے یہ جملہ بولا ہے تب, اس وقت تک مشکل تو ہو رہی تھی صحابہ کو. تو ہمارے واسطے جو ہدایت ہے, جو سمجھ کر اپنانے والی چیز ہے زندگیوں میں, وہ یہی ہے شریعت کے احکام بعض دفعہ مشکل لگ سکتے ہیں, حالات کی وجہ سے مشکل لگ رہے ہیں, ہماری طبیعتوں کی وجہ سے مشکل لگ رہے ہیں, ملکی حالات کی وجہ سے مشکل لگ رہے ہیں, جس جگہ ہم رہے تھے وہاں کی وجہ سے مشکل لگ رہے ہیں, لیکن ادب یہی سکھایا گیا, گم چاہے جو آئے, پتہ چل گیا کہ یہ کرنے والا کام ہے تو جذبہ یہ ہونا کہ ہاں کریں گے, پتہ چل گیا کہ نہیں کرنے والا کام ہے تو جذبہ یہ ہونا کہ نہیں کریں گے. جھوٹا موٹا وعدہ کر لیں, جھوٹا وعدہ کر لیں اللہ سے, نہیں, جس وقت وعدہ کر رہے ہیں اس وقت پختہ ارادہ رکھو, اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ سے اسی وقت معافی بھی مانگ لو کہ ہم کمزور ہیں, ہم سے قصور ہوگا, ہم سے گناہ ہوگا, ہم سے آپ کا حق ویسے ادا نہیں ہوگا, اس کے لیے آپ غفار ہیں, آپ غفور ہیں, آپ غافر الذنب ہیں, آپ تواب ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ رحمان ہیں, بخش دیں. جب صحابہ کی طرف سے یہ جملہ بولا گیا کہ سمعنا وعطانا غفرانک ربنا, تو جبریلی آیتیں لے کے آ گئے, آمن الرسول, اس میں صحابہ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے آمن الرسول میں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول کا ایمان ہے اس وحی پر جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی, والمؤمنون اور مومنین کا بھی ایمان ہے, مومنین سے کون مراد ہے؟ ارے بولو بھائی, صحابہ, صحابہ مراد ہے. تو حق تعالیٰ فرما رہے ان سب کا ایمان ہے, سارے صحابہ مومن ہیں, تو جو باطل فرقوں کے اندر, گمراہ فرقوں کے اندر, گستاخوں کے اندر صحابہ کو مرتد یا کافر بولا جاتا وہ کان دھرنے کی چیز ہے, ایک طرف اللہ کا اعلان ہے والمؤمنون سارے صحابہ کے لیے, اور دوسری طرف ان کی بکواس ہے, ظاہر سی بات ہے وہ کہاں قابل توجہ ہوگی. کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله, ان سب کا ایمان ہے اللہ پر, اللہ کے فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر, لا نفرق بین احد من رسله, ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے یعنی صحابہ کے سے کہلوایا جا رہا ہے یا صحابہ کی طرف سے بولا جا رہا ہے, حق تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے بیچ میں, کیا مطلب ہے, یعنی کسی کو مانے, حضرت موسیٰ کو تو مان لیے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے, حضرت عیسیٰ کو تو مان لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے, حضرت محمد مصطفیٰ کو تو مان لیے ان سے پہلے والوں کو نہیں مانتے, نہیں, کلن آمن باللہ, سارے ایمان والوں کا, صحابہ کا, رسولوں کا ایمان ہے, سارے رسولوں پر, کسی ایک کی تفریق نہیں ہو سکتی اس میں. اگر ہو گئی تو پھر وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے, یہ مطلب ہے اس کا. یہاں پر ایک سوال بڑا لوگوں کو ہوتا کہ یعنی اس وقت پاکستان میں قادیانیوں کو جو مرتد ہے, کافر کی بدترین قسم ہے, مرتد کافروں کی بدترین قسم ہے, جب ان کے مرتد ہونے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا اور غیر مسلم اقلیت کے بارے میں بحث ہو رہی تھی پاکستان کی کابینہ کے اندر, ان کی پارلیمنٹ کے اندر, اس وقت اہل حق علماء کی غیرت اس پر امت کو جوڑنا, جمع کرنا اور جٹانا چاہتی تھی کہ ختم نبوت کے مسئلے کو اہمیت دو اور سمجھو کہ یہ کس قدر نازک مسئلہ ہے, اور ان لوگوں نے, قادیانیوں نے جہاں ڈاکہ ڈالا ہے ذرا سمجھو. تو اس وقت کیا کوشش تھی علماء حق کی اور علماء دین کی اور مسلمانوں کی, لفظ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ تھا, وہ دین کی غیرت کا مسئلہ تھا. وہ اس وقت علماء نے کوششیں کی, اللہ نے وہ اس بل کو منظوری دلوائی اور وہ غیر مسلم اقلیت قرار دے دیے گئے. تو وہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں, عوام کے ذہن میں ایک چیز آ گئی. کیا آ گئی؟ کہ یہ لوگ جو ہے پہلے مسلمان, پہلے علماء, پہلے دیندار لوگ غیر مسلموں کو مسلمان کرتے تھے, اور اب ان لوگوں نے, یعنی آج کل کے دینداروں نے, علماء نے, مدرسے والوں نے, منصابوں نے, مفتیوں نے مسلمانوں کو غیر مسلم کرنا شروع کر دیا. بات سمجھیے کیا ہو رہی تھی. صورت مسئلہ کیا تھا کہ ایک کافر خود کو مسلمان بول رہا تھا, تو ہم اڑ گئے تھے کہ نہیں ہو سکتا ایسا, کفر و اسلام کا مسئلہ ہے, اسلام کوئی کھیل تھوڑا ہی ہے, گڑی گڑے کا کھیل تھوڑا ہی ہے کہ تم جو چاہے نام دے لو گے. غیرت کا مسئلہ ہے, ختم نبوت کا مسئلہ ہے, حضور کے حق کا مسئلہ ہے. تو جب مسلمان وہاں پہ ڈٹ گئے, علماء ڈٹ گئے, اب اس کو یہ نام دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دینے پر اور ان کو غیر مسلم بتانے پر, بنانے پر مصر ہیں. یہ تو ہے آج کے مسلمانوں کا حال. کل کے دن کوئی اٹھ کے کوئی اور قرآن کا حکم بدل دے گا, روزانہ ایک حکم بدلا جاتا رہے گا, پھر ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ کافروں کے کفر کے سوا کیا رہ جائے گا؟ اس وقت میں قرآن ایک طرف اور کفر ایک طرف ہوگا, تو تمہارا ایمان تو کفر پر ہو گیا, تو قرآن کہاں گیا؟ بات یہاں سے اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو اللہ کے پاس معتبر ہے. انہوں ہمارے جیسا نماز پڑھتے, خالی ایک بات نہیں ماننے سے کافر بول دینے کا, بالکل بولنا, کیسے نہیں بولتے, بالکل بولنا کافر. ایک غیرت کا مسئلہ ہے, باپ کی ساری باتیں مانو لیکن اپنے ابا ہونے کا انکار کرو, باپ کی ساری باتیں مانو اور اپنے باپ ہونے کا انکار کرو, کون برداشت کرے گا غیرتی؟ ماں کی ساری باتیں مانو اور اس کے ماں ہونے کا انکار کرو, کون برداشت کرے گا؟ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, یہ ساری چیز وہ کر رہے ہیں, تو ان کو کافر کیسے؟ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے, ان کو غیر مسلم ہی بولا جائے گا, اور بدترین غیر مسلم بولا جائے گا. کہ ایک تو وہ ہوتا ہے, ایک کفر وہ ہوتا ہے جہاں کافر کہتا ہے کہ ہاں میں کافر ہوں, ایک کفر وہ ہوتا ہے جہاں کافر اپنے کفر کو اسلام کا نام دیتا ہے. یہاں ناجائز اولاد خود کو جائز اولاد بتاتی ہے, جہاں اپنے باپ سے میراث کا حق وصولنا چاہتی ہے ناجائز. یہ مسئلہ ہے, یہ لوگ اس کو تو سمجھتے نہیں ہیں. علماء پہ اعتراض آسان ہے اور ان کی حمایت کر کے بہت ساری جگہوں پہ فائدے مل سکتے ہیں, تو وہ فائدے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں, کسی کو اس کی فکر نہیں. پڑھے لکھے لوگ, پروفیسرز لوگ, اچھے خاصے لوگ, سمجھدار قسم کے سمجھے جانے والے لوگ, سوسائٹی میں معتبر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ, وہ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو کافر بنایا جا رہا ہے. نہیں, جو پہلے سے بے غیرت ہیں ان کو ان کے بے غیرت ہونے کو ظاہر کرنے پر اصرار کیا جا رہا, جو کافر ہیں ان کے کفر کو ظاہر کرنے پر اصرار کیا جا رہا, اور بولا جا رہا کہ یہ جو اسلام کا ٹائٹل ہے تم اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے, ہم لگانے نہیں دیں گے. یہ لائسنس پلیٹ ہماری گاڑی پہ لگے گی, تمہاری گاڑی پہ تھوڑی لگے گی. ایمان وہ معتبر ہے, ہمیشہ ذہن میں رکھیے. آج چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے, فتنوں کے زمانے میں کیا ہوتا ہے, صرف غلط, کسی بھی جگہ صرف غلط چیز نہیں دکھے گی آپ کو, غلطیوں کے ساتھ اچھائی دکھے گی. اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اچھائی ہے وہ تو اچھائی ہے, اس کی اچھائی ہونے سے کوئی انکار نہیں کرتا,
جیسے غیر مسلم یا قادیانی نماز پڑھ رہے ہیں تو کون بول رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے؟ نماز ہی بول رہے ہیں اس کو. وہ زکات دے رہے ہیں تو کون بولتا ہے کہ وہ زکات نہیں ہے؟ زکات ہی ہے. لیکن ایک غیر مسلم زکات دے گا تو کیا اس پہ زکات کا ٹائٹل لگ سکتا؟ نہیں لگ سکتا, کیونکہ زکات اس آدمی کی زکات کو بولیں گے جو مسلمان ہو. یہ والی بات ہے. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ آج کے زمانہ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے, اور فتنوں کے زمانے میں حق و باطل مکس ہو جاتے, حق و باطل مل جاتے, ایسا نہیں رہتا کہ پورا کا پورا وہ باطل ہی رہتا, نا حق رہتا, گناہ کی زندگی رہتی, فسق و فجور رہتا, بدعتیں ہی بدعتیں رہتی, ضلالتیں ہی نہیں, وہ سنتوں کے ساتھ بدعت کا ٹچ رہتا ہو, ایمانی باتوں کے ساتھ ساتھ شرک کا ٹچ رہتا وہاں پہ, اسلامی تہذیب کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی کلچر کو مکس کیا جاتا ہے آہستہ سے غیر محسوس طریقے پر, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو علماء بولتے ہیں کہ نہیں, اسلام ایک چشمہ صافی ہے, اسلام ایک شفاف چشمہ ہے, اس کے اندر آپ ذرا سی بھی نجاست نہیں ڈال سکتے, نہ شرک کی, نہ بدعت کی, نہ فسق کی, نہ ضلالت کی, گمراہی کی. اگر ڈالیں گے تو پھر علماء کا ان عالم ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ کام کر رہے, اگر وہ یہ کام چھوڑ دیں تو پھر شریعت کی نظر میں وہ عالم ہے نہیں. کوئی عالم اپنا یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, دفاع عن الدین, دین کا دفاع, یہ جب تک کرتا ہے تب تک وہ عالم ہے. جب تک خدا سے ڈرتا ہے, خدا رسول کا حق سمجھتا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا پر, تب تک وہ عالم ہے. اگر ان چیزوں میں سے کوئی اس کی زندگی میں نہیں ہے, خود حدیث شریف میں اس کو عالم سو, بدترین عالم بولا گیا, دنیا کا کتا بولا گیا, علماء سو میں اس کا شمار کیا گیا حدیث شریف کے اندر, تو ان کا تو کام ہے وہ, اور ان کی یہ ڈیوٹی لگانے والے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کو آج وحدت کا درس, یکتائی کا درس بڑا اچھا لگتا کہ سب مل کے کرنا چاہیے, مل کے کرنا چاہیے. کیا کریں گے مل کے؟ گناہ کریں گے, گناہ کریں مل سب مل کے. جہاں پر ایسا کام ہے جو گناہ نہیں ہے وہاں پر تو سب جمع ہو سکتے ہیں, لیکن جو گناہ کا کام ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, اس کو گناہ بولا جائے گا, اس کو گناہ بولتا ہوا سننا پڑے گا. لوگوں کا ذہن ختم ہو گیا, نہ سننے کی عادت نہیں ہے, نہ بولنے کی عادت نہیں ہے. نہیں عن المنکر, امر بالمعروف کی جان ہی یہ بات ہے, نہ بولنا سیکھو نہ سننا سیکھو. جو نہیں, بچوں کو روکو نہیں کسی بات سے, بڑوں کو ٹوکو نہیں کسی بات پہ, ارے ان کے پاس تو بڑی سختی ہے, وہ اس چیز کو ناجائز بولتے ہو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو پھر سب چیز کو حلال بتا دیں, حلال بنا دیں. قرآن میں جہاں لا 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 آیا ہوا ہے وہ سارا مٹا دیں قرآن سے, حدیث میں سے سارا نکال دیں منہی احکام کو. ایمان وہ معتبر ہے جو اللہ رسول کو پسند ہے. اگر ایک بندہ دین کی جتنی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے 100 میں سے 99 باتوں کو مان کر ایک کا انکار کرتا ہے, 99 کے ماننے کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہوگا, ایک کے انکار کی وجہ سے وہ کافر ہوگا, اور بغیر شک کے کافر ہوگا. کفر و ایمان کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے, سب مانو تو مومن, ایک چھوڑو تو کافر, یہ قصہ رہتا اس میں. کفر و ایمان کے مسئلے میں سب مانو تو مومن, ایک بھی چھوٹا تو کافر. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول کا ایمان ہے اللہ کی ان کی جانب اتاری ہوئی, ان کے رب کی اتاری ہوئی وحی پر, اور ایمان والوں کا یعنی صحابہ کا ایمان ہے, اور سب کا ایمان ہے کن باتوں پر؟ اللہ پر, اللہ کے ہونے پر, ذات و صفات میں یکتا ہونے پر, ہر چیز پر قادر ہونے پر, ہر باکمال صفت کے اس میں موجود ہونے پر, ہر عیب سے اس کے پاک ہونے پر. ملائکتی ہی, اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر رکھی ہے, وہ بالکل لا یعصون اللہ ما امرہم, خدا کی کسی حکم کی کبھی ذرا سی بھی مخالفت خلاف ورزی نہیں کرتے, جو بولا گیا جیسا بولا گیا پورا ویسے کرتے ہیں, کھانے سے پاک, پینے سے پاک, نکاح سے پاک, بیوی بچوں سے پاک, ضرور انسانی ضرورتوں سے, بشری جذبات سے پاک, ان ساری چیزوں سے پاک اللہ نے ان کو بنایا ہو, ڈیوٹیاں ان کی مقرر کر رکھی ہیں, بڑے ان میں چار ہیں, حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل علیہ السلام, سب جانتے ہیں. تو یہ جو اللہ نے فرشتوں کا کی تخلیق ہے, ان کی ڈیوٹیاں ہیں, یہ سارے کام, اس پہ ہمارا ایمان. وکتبہ, اللہ نے قانون کی کتابیں اتاری ہے آسمان سے, ہدایت کے واسطے انسانوں کی کتابیں اتاری ہے, چار بڑی کتابیں ہیں, اور 100 سے زیادہ صحیفے ہیں, ان ساری کتابوں پر, ان سارے صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے اس کے پیغمبروں پر اتری تھی اپنے اپنے وقتوں میں, جب اتری تھی وہ برحق تھیں, بعد میں اس میں تبدیلیاں ہوئیں. سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے, یا آخری اللہ کا کلام ہے, اور یہ ہر قسم کی تبدیلی سے اور تحریف سے پاک ہے. وکتبہ, اس پر ایمان ہے ہمارا. ورسلہ, اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنے پیغام کے پہنچانے کے واسطے کچھ لوگوں کو چنا ہے, انسانوں کو چنا ہے, وہ نبی اور رسول کہلاتے ہیں. کسی کو مستقل شریعت دی ہے, کسی کو دوسروں کا تابع بنا کے بھیجا ہے, مستقل شریعت نہیں دی ہے. تو ان نبیوں پر بھی ہمارا ایمان, ان رسولوں پر بھی ہمارا ایمان, اولو العزم پیغمبروں پر بھی ہمارا ایمان, پہلے نبی پر بھی ایمان, درمیان کے نبیوں پر بھی ایمان, آخری نبی پر بھی ہمارا ایمان. لا نفرق بین احد من رسول, کسی نبی کی نبوت سے, کسی رسول کی رسالت سے ہمیں انکار نہیں ہے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير, ان صحابہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم, آیتیں سن لی ہیں, واطعنا, اس حکم کو ہم مانیں گے, غفرانک, ہم سے کوتاہی ہوگی تو خدایا ہمیں بخش دیجیے, ربنا ہے ہمارے پروردگار, والیک المصیر, اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہم مٹی نہیں ہو جانا ہے, دوبارہ ہم کو دوبارہ سے زندگی ملنا ہے, الیک المصیر, اور اس وقت آپ کے پاس ہی ہم کو آنا ہے, پھر آپ ہی ہمارا ٹھکانہ طے فرمائیں گے کہ کس کو کہاں جانا ہے. تو وہ جو صحابہ کو سوال تھا اختیاری غیر اختیاری خیالات کے بارے میں کہ اس کی دونوں کی پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا, تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس بارے میں ابھی تو کچھ حکم نہیں ہے, باقی یہ کہ سمعنا وعصینا, نہیں ہو سکتا نہیں بولنا ہے, سمعنا وعطانا کر کے رہیں گے یہ بولنا ہے, اور غفرانہ کا, معافی بھی ساتھ میں مانگتے جانا ہے. صحابہ نے بولا تو حق تعالیٰ نے وہ جو سوال کا جواب تھا وہ بعد میں دیا, جو اشکال تھا وہ بعد میں دور کیا, پہلے یہ جو ادا تھی اس ادا کو قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک کے واسطے, پسند آ گئی. اب اس کے بعد آگے اس کا جواب ارشاد ہوتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتے مگر اس کی طاقت کے بقدر. تو غیر اختیاری خیالات پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے, اس کی پوچھ بھی نہیں ہوگی, یہ مطلب ہے اس کا, کیونکہ وہ تمہاری طاقت سے باہر ہے, لہذا اس کا سوال نہیں. یہ ہے وہ نعمتیں جس کے ملنے پر لوگوں کو خوشی ہوتی ہے, انسانیت کو خوشی ہوتی تھی, اور جس کا دل سلامت ہے, عقل سلامت ہے, قلب جس کا سلیم ہے, سلامت کا مطلب خالی موجود نہیں, سلیم, سالم من العیوب ہونا, اس کو پھر یہ نعمت دکھتی ہے. ورنہ ہمارا برتھ ڈے گفٹ کا ہے, ہمارا یہ گفٹ کا ہے, ہمارا وہ گفٹ کا ہے, اس کے ملنے کی فکر ہے, اس کے نہیں ملنے کا رنج و غم ہے. یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اگر چاہتے پانچ نہیں 50 نمازیں رکھتے, کیونکہ پانچ نمازوں کے علاوہ بھی تو پڑھی تو جا سکتی ہے نا, ممکن تو ہے نا, پڑھی تو جا سکتی ہیں, لیکن اللہ نے 50 نہیں پانچ ہی رکھی, کون روکتا اگر وہ 50 کرتے. ایک مہینے کے روزے رکھے, ایک مہینے کے روزے رکھے, اللہ چاہتے تو 12 مہینوں کے روزے کر سکتے تھے, لیکن ایک تو کام ایسا دیا جو ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے, پانچ نمازیں دی, ایک مہینے کے روزے دیے, زکوٰۃ جتنا ہے سب کچھ دو, یہ بولا جا سکتا تھا, انہیں 40واں دے دو, 40واں حصہ دے دو, بس 2.5% دے دو بس, اگر وہ پورا کا پورا فرما دیتے کون روکتا ان کا ہاتھ. حج کو سال میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا, ہر سال فرض کر دیتے مشکل ہو جاتی, لیکن کہا کہ نہیں ایک بار کافی ہے. جتنے احکام ہیں, وضو ہے, وضو نہیں کر سکتے چلو تیمم کر لو, بیمار ہے تو کیا ہوا, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے پھر بھی پانی سے وضو کرنا ہے, کتنا مشکل ہو جاتا, اور اللہ اگر پابند کر دیتے تو کون ان سے پوچھتا, نہیں اجازت دے دی. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھنے کی دے دی, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے سر کے اشارے سے پڑھنے کی دے دی, وہ بھی نہیں ہو سکتا, نماز حصے سے معاف کر دی, ذمے میں سے معاف کر دی معاف نماز. تو یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, سفر کے اندر جا رہے ہیں, روزہ نہیں رکھنا نہیں رکھنے کا اختیار دے دیا, بیمار پڑ گئے, روزہ نہیں رکھنے, فی الحال نہیں رکھنے, بعد میں رکھ لینے کی اجازت دے دی, کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں اپنا پیسہ, فوری طور پہ دینے یا بعد میں پیسہ ملنے کے بعد زکوٰۃ دینے کی اجازت دے دی, حج آج واجب ہو گیا, ایک آدھ سال لیٹ کرنے کی اجازت دے دی مجبوری سے. یہ جتنے احکام, یہ جو پورا فقہ ہے نا, کتاب فقہ کی کتاب جو بھی آپ اٹھا لیں گے اس میں جو احکام ملیں گے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ہے. پہلی امتوں کے ساتھ کیا مسائل تھے, جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے, آئیں گے, لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, تو حق تعالیٰ نے جواب ارشاد فرما دیا کہ تم لوگوں کو جو اختیاری خیالات دل میں آئیں گے کسی گناہ کے بارے میں, خدا نہ خواستہ سوچ لیا کہ جیسے انٹرسٹ پہ میں گھر لے لوں گا, انٹرسٹ پہ میں گاڑی لے لوں گا, کسی کا ارادہ پورا ہے, اتفاق سے اس کو موقع نہیں ملا کرنے کا, عمل نہیں ہوا, ارادہ پورا ہے عمل نہیں ہوا, اللہ کے پاس پکڑ ہوگی. ہاں صرف خیال آیا, ارے بھائی کافی مشکل ہو رہی, گھر خریدنا ہے, کرائے میں مسلسل پیسے جا رہے ہیں, گاڑی کے بھی گھر کے بھی, کیسا کریں گے, انٹرسٹ کا لے لوں کیا, ایک سوال آیا, لیکن بندے نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہاں لوں گا. چونکہ ڈیسائیڈ نہیں کیا لہذا یہ عزم نہیں ہوا, پختہ ارادہ نہیں ہوا, لہذا اس پہ پکڑ نہیں ہے. لیکن جو ارادہ بن گیا, عمل نہیں بھی کرے تو پکڑ ہو جائے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, ہر شخص کو اسی چیز کا ثواب ملے گا جو اس نے کمایا, اور ہر شخص پر اسی چیز کا وبال ہوگا جو اس نے کمایا. جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے گویا وہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ مطلب ہے اس کا. ہر شخص کو اس کی کمائی ملے گی, مطلب جو اس نے اختیار سے کیا اس کا ثواب ملے گا, جو اپنے اختیار سے کیا اس کا عذاب ملے گا. اتفاقیاں نیکیاں سرزد ہو گئی, اجر نہیں ملے گا, نیت پہ ملتا ہے. اتفاقاً نیکیاں سرزد ہو جاتی ہیں, لوگ اس کا کریڈٹ بھی دے دیتے ہیں, اجر اس کا کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ اتفاقاً سرزد ہوئی. آپ اس کو بالقصد بالارادہ انٹینشن کے ساتھ نہیں کیے تھے, اور اجر جو ملتا ہے وہ نیت کے ساتھ ملتا ہے, لوگوں کے کریڈٹ سے نہیں ملتا. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, اور سیم چیز گناہوں کے اندر بھی ہے کہ جو گناہ بندے نے کمائے ہیں اس کا وبال عذاب اس کو ہوگا. اب جو غیر اختیاری ہے وہ اس نے کمایا نہیں ہے لہذا عذاب نہیں ہوگا. یہاں پہ جو لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کو عام طور سے سوال ہوتا کہ بھائی قرآن تو کہتا ہے کہ جو بندہ خود کمائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا, جو برائی خود کرے گا اس کا عذاب اس کو ملے گا. ایک طرف تو یہ بات ہے, دوسری طرف حدیث شریف کے اندر یہ مضمون ہے, من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها, کسی نے کوئی اچھا کام کیا اور بعد والوں نے بھی اس کو فالو کیا اس اچھے کام میں, تو اس اچھے کام کی نیکی اس کو بھی ملے گی, اور جتنے فالوورز ہیں, یوٹیوب والے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس نیکی کی بات ہو رہی ہے, تو نیکی کے جو اس کے فالوورز رہیں گے ان سب کا اجر بھی اس کو ملے گا. ایسے ہی گناہ کے اندر کسی نے کوئی گناہ کر دیا تو اس کو اس گناہ کا وبال اور عذاب ملے گا. جتنے لوگ اس گناہ پر اس کو دیکھ کے آئے ہیں, اس پٹری پہ چڑھے ہیں, اس ٹرین پہ سوار ہوئے ہیں گناہ کی ٹرین پر, ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا. چنانچہ قیامت تک ہونے والے جتنے قتل ہیں مرڈر ہیں ان ساروں کا گناہ قابل کو ہوگا. یہ جو ہے, اب یہ حدیث ایک طرف ہے, یہ آیت ایک طرف ہے. آیت بتاتی ہے کہ جو خود کرے گا وہ ثواب, جو خود کرے گا وہ عذاب. حدیث بتاتی ہے کہ جو خود کرے گا وہ ثواب بھی اور وہ عذاب بھی, اور جو اور کریں گے تمہاری وجہ سے اس کا ثواب و عذاب بھی. بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ دونوں چیزیں ٹکراتی ہیں, نہیں ہیں. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے اختیار سے کیا گیا, چاہے اس میں ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو, اس کا ثواب و عذاب تم کو ملے گا. اب جو دوسرا تمہاری چلائی ہوئی ٹرین پہ چڑھ رہا, تو تم نے چلائی ہے تو چڑھ رہا ہے نا, چاہے وہ ثواب کی ٹرین ہو یا عذاب کی ٹرین ہو, نیکی کی ہو یا برائی کی ہو, تو اس میں انٹینشن تو ہوا نا, ارادہ تو ہوا نا, تو دوسرے کے عمل کی وجہ سے یعنی انڈائریکٹ تم کو ثواب یا انڈائریکٹ تم کو عذاب مل رہا, جو قرآن حدیث کی آیت کے اس ٹکڑے کے منافی نہیں ہے, اس کے مطلب کے خلاف نہیں جاتا, معارض نہیں ہے. اس کے بعد دعائیں سکھائی گئی اللہ کی طرف سے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ مت فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے, ہم غلطی کر جائیں. بھولنا یہ ہوتا کہ حکم یاد نہیں رہنا, میں کوئی نماز مثال کے طور پہ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو روزے میں میں روزے سے ہوں یاد نہیں ہے, کوئی کھا لیا تو معلوم ہے آپ کو کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, کسی کو یاد نہیں ہے میں روزے سے ہوں پی لیا کوئی پانی وانی پی لیا اس کو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا, تو گناہ مطلب روزہ توڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا پھر اس کو. بعض صورتوں میں تو دنیا کے اعتبار سے نماز میں بات چیت کر لیا نماز تو ٹوٹ جاتی, لیکن نماز توڑنے کا گناہ نہیں ہوتا بھولے سے کر لیا تو. لیکن روزے کے اندر یہ ہے کہ بھولے سے کھا پی لیے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور روزہ توڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا. تو بات یہاں جو ہو رہی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا کی, اس کا تعلق ہے آخرت سے, سزا سے, ثواب سے یا عذاب سے. اگر ہم سے بھول ہو جائے تو ہم کو اس غلطی ہو جائے تو ہم کو اس کا عذاب مت دیجیے. اور ایک تو ہو گیا نسیان بھولنا, دوسرا ہے غلطی کر جانا, کرنا کچھ چاہتے تھے کر کچھ گئے. سمجھ میں کبھی غلطی ہوتی ہے اس واسطے یہ غلطی ہوتی ہے, اور عمل میں کبھی غلطی ہوتی ہے کہ ارادہ نیک ہونے کے باوجود ہو کچھ جاتا ہے. تو یہ خطا اور نسیان کا فرق ہے کہ نسیان میں چیز یاد ہی نہیں ہوتی ہے, خطا میں چیز یاد تو ہوتی ہے لیکن غلط فہمی ہوتی ہے یا پھر عمل کے اندر کوتاہی اس معنی میں ہو جاتی ہے کہ کرنا کچھ چاہ رہے تھے کر کچھ گئے. کہ ایک سادہ سی مثال ہے, روزے کے اندر کلی کریں, روزے کی حالت میں وضو بناتے ہوئے کلی کریں, کلی کرنے پر پانی حلق میں چلا گئے, روزہ تو توڑ جائیں گا, لیکن جان بوجھ کے پانی حلق میں نہیں ڈالے, کلی کرتے کرتے اتفاق سے چلا گیا تو روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. اور روزہ توڑنے کا روزہ چونکہ جانتے بوجھتے ہوا ہے, یہ جانتے بوجھتے کا مطلب یہ کہ بھول تو نہیں ہے نا, لیکن ارادہ بھی نہیں تھا توڑنے کا, ہو گیا, توڑنا نہیں چاہ رہے تھے ٹوٹ گیا. یہ صورت ہے خطا کی. تو ایسی صورتوں کا گناہ ہم کو مت دیجیے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ مت لا دیے, مت ڈالیے جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے. امم سابقہ کے اندر, پچھلی امتوں کے اندر بہت سارے احوال ہم گزشتہ سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھتے آئے. روزہ شروع کرے صبح میں سحری کر کے, مثال کے طور پہ پہلا روزہ, پھر اس کے بعد افطار کریں. پہلے امتوں پر افطار کے بعد اگر آپ سو گئے تو دوبارہ اٹھ کے سحری کے وقت کھا نہیں سکتے تھے, صرف اس وقت تک کھانے کی اجازت تھی جب تک آپ سوتے نہیں, سو گئے تو پھر آپ کا روزہ پھر سے شروع ہو گیا. تو سحری گویا سونے سے پہلے ہوتی تھی, اب آپ چاہے 10 بجے سو 12 بجے سو 4 بجے سو, صبح کے تھکے ماندے اگر آپ آئے اور آپ تھکان کی وجہ سے شام کے 6 بجے گھر پہ آئے, 7 بجے افطار ہے, آپ کو نیند لگ گئی اور آپ افطار کا ٹائم گزر گیا اور بندہ سوتا رہ گیا, اب وہ کھانا نہیں کھا سکتا, دوبارہ سحری نہیں کر سکتا. یہ حکم بڑا سخت ہے نا کہ دوبارہ سے اس کا روزہ شروع ہو گیا بغیر سحری کے. تو پہلے یہ حکم تھا, ہمارے لیے یہ نہیں ہے. ہم کو وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کی سہولت دی گئی, اور امتوں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی. ہم لوگوں کے لیے نماز پوری سرزمین پر کہیں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے, پہلے لوگوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی. ان کی جو مسجد ہوتی تھی وہیں جانے کی کا حکم تھا, ان کی اپنی عبادت گاہ میں جاؤ اور نماز پڑھو تو نماز ہوگی, ہر جگہ پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ سہولت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی. والمارٹ میں بھی پڑھ لیں, سیمس کلب میں بھی پڑھ لیں, پارکنگ لاٹوں میں پڑھ لیں, ایئرپورٹوں پہ پڑھ لیں, سب جگہ ہم نماز پڑھے جا رہے ہیں, سفر پہ, پلینوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہوا میں. پہلے گناہ کرے بعض صورتیں اب ایسی ہیں مسخ کر دیے گئے گناہوں کی وجہ سے. مچھلی کا شکار نہیں کرنا, مچھلی کا شکار کیے بندر خنزیر بنا دیے گئے, کتنی بڑی سزا ہے. اس سے بڑے بڑے گناہ آج اس امت میں ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا ہوا. پہلی امتوں میں لوگ گناہ کرتے تھے تو بعض دفعہ اللہ پاک گناہ گار کے گھر کے دروازے پہ اس کا گناہ صبح کو لکھوا دیتے تھے کہ رات کو حضرت نے فلاں کام کیا ہے. کس قدر رسوائی والی بات ہے. اللہ نے اس سے اس امت کو محفوظ فرمایا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. ان لوگوں سے بولا گیا تھا کہ چربی مت کھاؤ, چربی مت کھاؤ بعض جانوروں کی, تو ان لوگوں نے اس کو پگھلا کے اس کا تیل بنا کے تیل یوز کرنا شروع کر دیا تھا. تو پھر ان سے اور ان کی بعض چیزیں اور ان کی حرام کر دی گئی تھی. حرمنا علیہم شحومہما الا ما حمل ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم. تو یہ جو احکام ہیں ان احکام کے اندر جو سختیاں ہیں وہ ہیں یہ, اے اللہ ہم پر وہ بوجھ مت لا دیے جو جیسا بوجھ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر احکام میں سختی کے حوالے سے رکھا تھا, اور ہمیں حضور کے صدقے میں وہ چیزیں ملی ہیں. سورہ الم نشرح میں ہے نا, الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا, ووضعنا عنک وزرک, اور آپ سے بوجھ کو ہم نے اتار کے رکھ دیا. یہ وزر وہی ہے احکام کے اندر جو سہولتیں ہمیں ملی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور ہم پر مت لا دیے, ہم کو مکلف اور پابند مت کیجیے ایسے احکام کا جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے. یہ ما لا طاقت لنا به میں وہی چیز ہے کہ پانچ نمازوں کی جگہ 50 ہو سکتے تھے, ایک مہینے کے روزوں کی جگہ سال بھر کے روزے ہو سکتے تھے, 2.5% کی جگہ 10% ہو سکتا تھی زکوٰۃ, ایسے ہی بہت سارے احکام. تو مالا طاقت لنا بھی, طاقت کا مطلب خالی پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو پاسبل ہمارے واسطے, بلکہ جو ایزی, جو ہمارے لیے آسان نہ ہو وہ احکام ہم کو مت دیجیے. تو اللہ پاک نے پھر آسان احکام ہی دیے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, مسلم میں, بیہقی میں, مستدرک حاکم میں, دوسری اور بہت سی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ مضمون ہے کہ حق تعالیٰ نے اس ہر دعا پر جو خود سکھائی ہے کہا ہے کہ فعل, تو ٹھیک ہے کر دیا. تم نے کہا نسیان پہ تمہاری جان بخشی ہونا, تمہاری پکڑ نہیں ہونا, پھر تم اگر بھول گئے گناہ نہیں ہوگا. غلطی سے کچھ ہو گیا, تم کرنا کچھ چاہ رہے تھے کر کچھ گئے, گناہ نہیں ہوگا. تم کو بوجھ نہیں چاہیے, احکام میں سہولت چاہیے, تمہارے لیے وہ بھی کر دیا. واعفو عنا,
واغفر لنا ورحمنا، یہ بھی کر دیا. واعفو عنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، یہ درگزر فرما دیجئے. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما دیجئے. ورحمنا، ہم پر رحم کر دیجئے. کچھ حقوق بندوں پر اللہ کے ہیں. اعفو عنا، اے اللہ وہ جو ہمارے حقوق ہیں آپ میرے آپ کے، ان حقوق میں میرے سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں، درگزر کر دیجئے، آپ کریم ہیں. واغفر لنا، میرے کچھ حقوق میرے اپنے بھائیوں اور ہم جنسوں پر ہیں، اس میں میرے سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ مطالبہ نہیں کر رہے اور میری کوتاہی کا ان کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن آپ پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ میں رسوائی سے بچا ہوا ہوں. واغفر لنا، اس پہ پردہ ڈال دیجئے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجئے کہ آئندہ میں نہ آپ کے حقوق میں کوتاہی کروں نہ ان کے حق میں کوتاہی کروں، بلکہ آپ کی توفیق کے ساتھ میں ان حقوق کی پابندی کروں اور آخرت میں نجات کا حامل بنوں، مجھے نجات نصیب ہو جائے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمیں آپ غلبہ عطا فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، معجزانہ شان ہے اس کی. تھوڑا سا اس پہلو کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہاں پہ جو مضمون آیا تھا اور یہاں جو مضمون ہے، یہ بہت میچ کرتا ہے ایک دوسرے سے. ہم کو ترجمہ پڑھ کے، عربی پڑھ کے اتنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کے اندر حضور کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف ہے. ھدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کیا ہے؟ یہ بھی انہیں کی تعریف ہے. اولئک علی ھدى من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ان کی تعریف ہے کہ صحابہ اور ایمان والے اور متقی ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہیں. تعریف ہی ہے نا اللہ کی طرف سے یہ جملے عطا ہونا. وہاں پر بتایا گیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کی تشریح وہاں نہیں تھی کہ غیب کیا ہے، صرف آگے بڑھ گئے تھے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں پہ آیا آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی. وہاں پر آیا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا. یہاں پر ہے سمعنا واطعنا. وہاں پر تھا وبالآخرتی ہم یوقنون، وبالآخرتی ہم آخرت کا بیان. غفرانک ربنا وإلیک المصیر، مغفرت کی ضرورت آخرت میں ہی پڑتی ہے نا. وإلیک المصیر، تو صاف ہے کہ آپ کی طرف ہم کو لوٹ کے آنا ہے. پھر یہ جو مضمون ہے، اس مضمون کو یہاں ارشاد فرمایا گیا. وہاں پہ کہا گیا تھا کہ اولئک ہم المفلحون، یہ ایمان اور اعمال والے، یہ ہدایت پر ہیں اور فلاح والے ہیں، کامیابی والے ہیں، کامیاب ہیں. فلاح کیا ہے؟ فلاح کے بارے میں یہ بتایا گیا، یہ ایمان، یہ اعمال اور بندوں کی حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، توفیق نیک کا حامل ہونا اور کافروں پر غلبے کا حاصل ہونا، یہ فلاح ہے. وہ اولئک ہم المفلحون. اب اندازہ کریں کہ آخر صورت اور ابتدائے صورت کس قدر میچ کرتا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میچنگ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، معجزانہ شان ہے اس کی. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ جو اس کی یہ شان ہے، یہ غیر اللہ کے پاس سے اگر ہوتا نا، یہ نہیں ہوتی. یہ تو اول اور آخر کا قصہ ہو گیا، بالکل اس کا درمیانی پارٹ پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے لیس البر ان تولوا پہ پڑتا ہے. لیس البرہ کے اندر جو مضمون ہے غور کر کے دیکھ لیجیے. لیس البرہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تھوڑا فنی تکنیکی چیزیں ہوتی، یہ بھی کبھی کبھی سن لینا چاہیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہرے صرف مشرق و مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے، اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، مال کی اللہ کی محبت کے باوجود کے ہوتے ہوئے اللہ کی محبت میں مال دے، مال کی ضرورت ہونے کے باوجود مال دے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، پوچھنے والوں کو، غلاموں کو چھوڑ آزاد کرانے میں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدے پورے کرے جب بھی وعدے کریں، اور جنگوں کے اندر ثابت قدم رہے، حالات پر جمے رہیں، شکوہ شکایت نہ کریں. یہ لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. درمیان صورت ہے یہ، اول صورت، آخر صورت اور درمیان صورت کی اس میچنگ کو دیکھیے اور اشعش کیجیے قرآن کی بلاغت پر. یہ جو سورہ ہے، جو آخری جو آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے کے خزانے میں سے یہ دو آیتیں مجھے دی گئی. من تحت العرش،
کے خزانوں میں سے مجھے یہ دی گئی ہے. میرے سے بولا گیا نا کہ ابھی یہ گفٹ نہیں ملا وہ گفٹ نہیں ملا کی فکر رہتی, جو گفٹ مل گیا اس کی قدر نہیں رہتی. تو یہ عرش کے نیچے کے نیچے جو خزانے ہیں اللہ کے ان میں سے خاص خزانہ ہے. اور آپ نے فرمایا اس سورت کو اس ان آیتوں کو اللہ پاک نے کل خلائق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اپنے ہاتھ سے لکھا. تھوڑا سا ایک بات کو اب یہ دیکھ لیں اور پھر وہ للہ ما فی السماوات والی آیت سے اس کو تھوڑا جوڑ کے دیکھیں. 2000 سال پہلے صحابہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے دنیا بننے سے. 2000 سال پہلے دنیا بننے سے صحابہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے, اللہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. اور اللہ کو یہ بات ان کی اتنی پسند ہے کہ جب سے لکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے مجھے عطا ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لے گا وہ اس کے لیے تہجد کے برابر ہوگی. تہجد کے برابر ہے, یعنی تہجد یہ پڑھ لے کہ تہجد مت پڑھو یہ نہیں بولا جا رہا, یہ پڑھ لو پھر تہجد کی توفیق ہو جائے تو وہ بھی پڑھ لینا, لیکن اگر وہ نہیں پڑھے تو کم سے کم یہ کام تو بڑا آسان ہے. اور آپ نے صاف حکم دیا, بہت آپ کو ایسا نہیں ملے گا ہر جگہ کہ تم یہ چیز خود سیکھو اوروں کو سکھاؤ بیوی بچوں کو بتاؤ, ایسا حکم عام طور سے بہت کثرت سے نہیں ملتا. اس کم احکام ہیں جن کے بارے میں, کم آیات ہیں جن کے بارے میں آیا. ان دو آیتوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں خود سیکھو, اپنے بچوں کو سکھاؤ, اپنی عورتوں کو پڑھاؤ. حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما سے منقول ہے, ان دونوں نے فرمایا کہ ہم انتہائی احمق سمجھتے ہیں ایسے آدمی کو جس کو یہ پتا ہو کہ اس کو یہ آیتیں پڑھنے پہ یہ ثواب ملتا ہے پھر بھی وہ بغیر پڑھے سو جائے. جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی وہ کبھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا. کوشش کرنا چاہیے آیت الکرسی کو اور امان الرسول سے ختم تک ان کو تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. سورہ ختم ہوا تو ساتھیوں کی گزارش تھی کچھ دعا ہو جائے. ٹھیک کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم یا بدیع الکمال یا عظیم الجلال یا دائم الوصال یا رازق العباد علی کل حال یا بدیع بلا مثال یا قائم بلا زوال یا میسر بلا وزیر یا بدیع بلا عدل. اللہم یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا قوۃ المتین یا ارحم الراحمین یا رحم المساکین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إله العالمين آپ کا کرم ہے, آپ کا فضل ہے کہ آپ نے اپنے آخری کلام اور اس کے سنام القرآن انتہائی اعلیٰ ترین حصہ سورہ بقرہ کی سمجھنے سمجھانے کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کی توفیق مرحمت فرمائی. اپنے کرم سے آپ اسے قبول بھی فرما لیجیے. ہمیں اس کا سمجھنا, اس کا سمجھانا, اس کا پڑھنا, اس کا پڑھانا, اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانا, مرتے دم تک اس کے احکام پر جمع رہنا اور اسی پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہمارے لیے مقدر فرمائیے. اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائیے جو ہمیں نفع دے. اے اللہ جو علم آپ نے دیا ہے اسے ہمیں نفع پہنچائیے. اے اللہ ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دے, ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو, ایسی آنکھوں سے جو آپ کے یاد اور آپ کی خشیت میں بہتی نہ ہو, اور ایسے جی سے جو سیر نہ ہوتا ہو, ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو, جس کی خواہشیں کبھی ختم نہ ہوتی ہوں, ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ آپ کے اس کلام کی اور اس کلام کے اس سورے کی بڑی اہمیت آپ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے, اس پر ایمان ہم سب کو نصیب فرمائیے. اے اللہ اس پر یقین ہم سب کو نصیب فرمائیے, اس کے مطابق اس کی تعلیم دینے اور دلانے والا ہم سب کو بنائیے. اس آخری رکوع کے اندر صحابہ کی آپ نے جس وجہ سے تعریف فرمائی ہے, اللہ ان اوصاف کا حامل ہم کو بنائیے, ہمارے دلوں کو بنا دیجیے. اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے, صاف فرما دیجیے, آپ کے
جلوے کے لائق، تجلیات کے لائق اس کو بنا دیجئے. اللہ صحابہ کے جس جو ادا آپ کو پسند آئی ہے اس ادا کا حامل ہم سب کو بنا دیجئے. زندگی میں جب کبھی مشکلات آئیں تو آپ کے حکم سے پیچھے ہٹنے کے بجائے آپ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت اور جذبہ رکھنے والا ہم کو بنائیے. جو کوتاہیاں ہم سے اس میں ہوں گی ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. اپنے حقوق میں جو ہم سے حق تلفیاں ہوئی اس کو معاف فرمائیے. آپ کے بندوں کے حقوق میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اس سے درگزر فرمائیے. دنیا میں اور آخرت میں ہماری ستاری اور پردہ پوشی فرمائیے. اے اللہ، نیکیوں کی توفیق خاص طور پر ہمیں مرحمت فرمائیے. گناہوں سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. آپ کے حبیب نے جو خیر مانگا ہے اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہمارے لیے مقدر فرمائیے. جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، دنیا بھر کے اندر آپ کے نیک بندے جو دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنے محبوبین کا ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں حصہ کر دیجیے اور ان کی شمولیت کی برکت سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے. حاضرین میں سے جو جس حاجت کو، جس ضرورت کو، جس ضرورت اور جائز خواہش کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے کرم سے ان حاجتوں کا تکفل فرما لیجیے. ان کی ان خواہشوں اور مرادوں اور منتوں کو پورا فرما دیجیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.